سکون ہے دل سکون ہے دل بر مجلس اہل دل
علی مرتے وہ لے کے وہاں سے وہ گیم لیکن چھڑک نہیں گیم جس پہ لکھا گیم یہ بات ہے
سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں سکون دل کر مجلس اہل دل
سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا یار جدھر بھی جاؤں اس غم جان دل سناؤں اس زخم جدھر دکھاؤں اس غم جان دل سناؤں جگر سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جگر بھی جاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا وفا کی قیمت بے خبر ہے یہ دنیا والے تو بے وفا وفا کی قیمت بے خبر ہے ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا تیرا رنگ کیوں بناؤں ان کو دل دے کہ زندگی کو جفا تیرا رنگ کیوں بناؤں
دنیا والوں سے وہ مراد ہے جو غیر اللہ میں پھنس کر کوئی دنیا کی محبت میں پھنس گیا کوئی مال کی محبت میں پھنس گیا اس قدر مال کمانے میں لگ گیا کہ اللہ سے غافل ہو گیا کوئی عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول گیا اللہ سے دور چلا گیا کوئی کسی کا محبوب اچھے کھانے ہیں کسی کا محبوب مال ہے کسی کا محبوب اچھے گھر ہیں تو ان سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اللہ سے غافل نہیں ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتا ہے اور اگر خطا ہوتی ہے تو معافی مانگتا ہے تو یہ دنیا والا نہیں ہے اور رومی فرماتے ہیں کہ اے کہ صبر نیز از فرزند دوزن صبر چون داری رب ظلمنا کہ تم کو اللہ اپنے اللہ کے بغیر اپنے پالنے والے کے بغیر کیسے تمہیں چین آ جاتا ہے اور صبر جو فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیوی بچوں پر تمہیں صبر نہیں آتا اپنے بیوی بچوں سے ذرا دور ہو جاؤ ماں باپ سے دور ہو جاؤ تو کیسے بے چین ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین سے ہم دور ہو جائیں لیکن پھر ہم کیسے چین سے بیٹھتے ہیں اگرچہ وہ سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے ماں باپ کو پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ اور ہمیں رزق دینے والے بھی اللہ تعالیٰ، اولاد اور بیوی بچے ساری نعمتیں دینے والے اللہ تعالیٰ، ان سے ہم کیسے صبر کر لیتے ہیں، کیسے ہم چین سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اور دنیا والے کی مثال یہ فرمائی کہ نہ قماشو نہ کرو فرزند ہوگا، کہ یہ چیز تو دنیا، چیز تو دنیا از خدا غافل ہوگا، کہ دنیا کیا چیز ہے، غیر اللہ کیا چیز ہے، دنیا دار کون ہے. فرمایا کہ دنیا دار وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے. اگرچہ کسی کے پاس مال و دولت بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کو بھولا ہوا نہیں، اللہ کا فرما بردار ہے، نمازوں کو وقت ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور روزے رکھتا ہے رمضان شریف کے. غرض یہ کہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان سب کو بجا لاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جہاں گناہ کا موقع آ جائے وہاں اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، اظہار اگر گناہ نہ کریں گے، یہ گناہ میں شامل نہ ہوں گے، اس تقریب میں شامل نہ ہوں گے، تو رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، لیکن وہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی. لیکن وہ مخلوق کا خیال کرتا ہے لیکن خالق کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتا، خالق کو ناراض کر دیتا ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ دنیا دار ہے اور یہ بے وفا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے یہ عہد پہلے ہی لے لیا تھا اپنی ذات مبارک کو دکھلا کر کہ کیا الگ تو ربک ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ساری کی ساری ارواح نے، تمام مخلوقات نے ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اب دنیا میں آ کر، دنیا داری میں پھنس کر، ہم اپنے اللہ کے اس عہد و پیمان کو بھلا بیٹھے اور اللہ سے غافل اور دور ہو گئے، تو یہ بے وفائی ہے، اپنے مالک سے بے وفائی ہے. جو شخص کسی کا جگہ کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے فیکٹری میں، تو وہاں اگر وہ مالک کی وفادار نہ رہے، مالک کے قوانین کا لحاظ نہ کرے اور اس کے قوانین کو توڑتا رہے، تو وہ کیا کہلائے گا، بے وفا نہیں کہلائے گا. تو یہ مالک اپنے رب العالمین سے بے وفائی کرنے والے، یہ دنیا دار ہے. تو فرما رہے ہیں کہ ایسے دنیا داروں، یعنی ایسے لوگوں کی خاطر میں اپنے رب کو ناراض کر کے اپنی زندگی پر، اپنی جان پر کیوں ظلم کروں، جفا کے معنی ظلم کروں.
یہ دنیا مال تو بے وفا وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، یہ دنیا مال تو بے وفا وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جب آتے آہنگ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غم جاؤں دل سناؤں، کسے میں غم میں جگر دکھاؤں. یہ بت جو محتاج میں غلام ان کا بنوں تو کیوں کر.
بت کی معنی غیر محرم نامحرم عورتیں اور بے ریش لڑکے جن کو دیکھنا منع ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح حکم فرما دیا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کریں، نگاہ بچائیں. کن سے؟ نامحرم عورتوں سے. نامحرم رشتے، چاہے وہ گھریلو رشتے دار ہوں، گھر میں رہتے ہوں نامحرم، چاہے بازار میں ہو، چاہے ریلوے اسٹیشنوں پہ، دکانوں پہ، ایئرپورٹوں پہ، جگہ جگہ یہ نامحرم سے ٹکراؤ ہوتا ہے. تو وہاں پر ہمارا کام کیا ہے کہ وہاں ہمارا کام وفاداری ہے، اپنے مالک کی وفاداری، کیونکہ مالک کا حکم ہے کہ ہم نے ان کو حسن دیا لیکن تمہیں دیکھنا نہیں. ان کو حسن، ان کے رشتے سے رشتے کو مبارک ہو. اگر بیوی کا حسن ہے اس کے شوہر کو مبارک، شوہر کا حسن ہے اس کی بیوی کو مبارک. ہم کو دیکھنا منع ہے، یہاں مالک دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرا وفادار ہے یا نفس و شیطان کا وفادار ہے، نفس و شیطان کی غلامی کرتا ہے یا میری غلامی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ ان کو دیکھنا مان، اور دیکھنے پر کیسا اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا، جو دیکھے گا یہ بے وفائی کر جائے گا، اپنے مالک کا نافرمان ہو جائے گا. تو نامحرم عورتیں اور بے ریش رقص، یہ سب بت کے مانند ہیں، ایک بت پتھر کے ہوتے ہیں اور یہ بھی غیر اللہ جو دل کے اندر ان کے بت بن جاتا ہے، معشوقوں کا بت، یہ سب سے بڑا غیر اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دیتا ہے.
یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلامین کا، غلوں تو کیوں کر،
آج حسن ہے کل حسن نہیں، حسن ہر وقت زوال پذیر ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس حسن کی حکومت بدل جاتی ہے، تغیر آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، چھریاں آ جاتی ہیں. یہ خود محتاج ہیں، اپنے حسن میں بھی محتاج ہیں، زندگی میں بھی محتاج ہیں، زندگی کے بھی محتاج ہیں، حسن کے بھی محتاج ہیں، صحت کے بھی محتاج ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں، اور اپنے حسن کو یہ سنبھال ہی نہیں سکتے، خود بخود تغیر آتا ہے اور آ کر رہے گا. ہر جوان بوڑھا ہونا ہے ہو کر رہے گا، ہر جوانی بوڑھا بوڑھاپا اس کو آنا ہی ہے. فرمایا کہ ان کے بالوں کے غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، ہے نا، ہر ایک ہر حکیم جو ہے تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نانی بن جائے گی، کوئی دادی بن جائے گی، کوئی نانا بن جائے گا، کوئی دادا بن جائے گا، سب کے سب محتاج ہیں، اور پھر آخر کار ان کا انجام قبر میں جانا ہے. تو میں ایسی پانی صورتوں پہ کیوں مروں، میں کیوں ان کا محتاج بنوں جو خود غلام ہیں، خود سراپا محتاج ہیں.
یہ بت جو محتاج ہیں سراپا غلاموں ان کا، بنوں تو کیوں کر، غلاموں کا بھی غلام بن کر، میں اپنی قیمت تو کیوں گھٹاؤں.
مطلب فرما دیتے ہیں غلام پلس غلام حاصل کیا ہوگا، غلام، اور غلام اگر مالک پر فدا ہو جائے تو اس کی یہ غلامی، اس کی جوانی، اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. جو ان پر فدا ہوگا اس کی زندگی حیات جاویدان سے مشرف ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ رہے گا. جو زندہ حقیقی پر مرے گا وہ زندہ رہے گا، اور جو مرنے والوں پہ مرے گا وہ مرا ہی رہے گا.
یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا، بنوں تو کیوں کر، غلام کامی غلام بن کر، میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غمِ جانوں دل سناؤں، کسے میں زخمِ جگر دکھاؤں.
یہ مضمون حضرت والا ہر جگہ بیان فرمایا کرتے تھے میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نگاہوں کی پر نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لاکھوں عبادت اس کی ناکام ہو جاتی ہے، لاکھوں ذکر اذکار اس کے اس بد نظری کی نظر ہو کر اپنے مولا سے دور کر دیتے ہیں. اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اس مضمون کو بیان فرمایا، رو رو کر بیان فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا، قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ اللہ والا ہو جائے، ہے نا، پھر وہ ایک رکعت پڑھے گا اس کی ایک لاکھ رکعت کے برابر ہوگی، پھر وہ جو نماز پڑھے گا اس میں دل اس کا مولا کی طرف متوجہ رہے گا، اور جو نگاہ کی حفاظت نہ کرے گا اس کے دل میں ہر وقت معشوقوں اور ان کے گندے مقامات ہی گھومتے رہیں گے.
یہ بت جو محتاج ہے سراپا بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں بڑھاؤں، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رہوں، گل سے بل بل ہے نسو شینا، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رہوں، گل سے بل بل ہے نسو شینا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں،
کی سب عارضی سہارے ہیں، حسن کے سہارے سارے عارضی ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد حسن بگڑ جاتا ہے، چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، زوال آ جاتا ہے، آنکھوں سے کیچڑ بہنا شروع ہو جاتا ہے، دانت اکھڑ جاتے ہیں، آخر کار بتیشیاں لگا لگا کے اور چہرے پر کریمیں تھوک تھوک کر اس کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بات کہاں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کھینچتے کھینچتے ہی کاسمیٹک سرجری کرا کے کھال کو کھینچواتے ہیں، کھال کھینچواتے ہیں، پھر اس کھینچوانے پہ بھی جو ہے کھال کتنا کھینچے گی، آخر کھینچتے کھینچتے پھر آخر وہ بھی جواب دے جائے گی، چلو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا ذرا سا جوانی پھر چمکنے لگ گئی، پھر اس کے بعد کیا کرو گے، پھر اور کھینچواؤ، اپنی کھال کھینچواؤ گے، پیسہ بھی لو گے کھال بھی کھینچواؤ گے، کھال کھینچوانے کا بھی پیسہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، آخر کار قبر تو ہے، کوئی تو عمر ہے، تو یہ تو نہیں کہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ حسن بھی تغیر پذیر ہے، زوال پذیر ہے، تو ایسی لاشوں کے اوپر، ایسے فانی لاشوں کے اوپر جو مرنے والے ہیں، اس پہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے والا انتہائی احمق اور نادان ہے، اگر مرنا ہی ہے تو اللہ پر مرو، جو جس کا جمال اگر اس کے جمال کی ایک ذرہ بھی نظر آ جائے، ایک ذرہ بھی قطع ہو جائے، تو سارے کائنات کا حسن ٹھیکا پڑ جائے، ایسی ذات پر کیوں نہ فدا ہو کہ جس پر فدا ہو کر ہم باقی ہو جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ہمیں حیات نصیب ہو جائے،
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رہوں، گل سے بل بل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مجھے تو اکثر سکون دل پر ملا تو بس اہل دل کے در پر، مجھے تو اکثر سکون دل پر ملا تو بس اہل دل کے در پر،
کیوں آئیں گے اللہ والوں کے پاس جا کر سکون کیوں حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ ذات ہے جو مومنین کے قلوب میں، فی قلوب اندر، اوپر نہیں اندر، قلوب کے اندر سکینہ نازل کرتے ہیں، سکون نازل کرتے ہیں، نور عطا فرماتے ہیں، تو ان اللہ والوں کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے، نور والے کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے وہ بھی نور ہو جاتا ہے، نور والوں کے پاس بیٹھنے سے نور مل جاتا ہے، اس میں سکون ہے، امن ہے، چین ہے، عافیت ہے، اللہ جیسے فریج ہے، حضرت مثال فرماتے تھے رحمتہ اللہ علیہ میرے مرشد کہ فریج میں بوتل رکھو، اب فریج کوئی تقریر تو نہیں کر رہا، فریج کوئی بیان نہیں کر رہا، لیکن بوتل اس میں رکھ دو تھوڑی دیر کے بعد بوتل ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، حتیٰ کہ کسی غریب آدمی کے پاس فریج نہ ہو وہ اپنی بوتل کسی دوسرے فریج والے کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہماری بوتل یہ فریج میں رکھ دوں، ذرا لے لیں گے آپ سے، گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہ اس سے واپس لیتا ہے، اس کو بھی ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، تو اولیاء اللہ سے تعلق سے یہ سکون مل، زندگی کو سکون ہوتی ہے اور پر عافیت ہوتی ہے، رزق میں برکات آتی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں امن چین سکون عافیت اس کو نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ ملتا ہے، کسی نے پوچھا ہمارے حضرت سے بنگلہ دیش میں کیا کہ حضرت ماں باپ کو دیکھنے سے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. ماں باپ کو نظر رحمت حدیث پاک ہے کہ اپنے ماں باپ کو نظر محبت سے دیکھنے سے نظر رحمت سے دیکھنے سے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ماں باپ کو دیکھنے سے تو حج کا ثواب ملتا ہے لیکن اپنے مرشد اپنے پیر مگر پیر وہ ہو جو سچا ہو اللہ والا ہو کوئی غرض سے خالی ہو نفسانی غرض سے خالی ہو متبع سنت و شریعت ہو تو حضرت اپنے پیر کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے تابع ملتا ہے اور اپنے مرشد کو دیکھنے سے تابع والا ملتا ہے اللہ ملتا ہے. اور اذا رکوع ذکر اللہ یہ حدیث شریف میں تاکید ہے کہ دیکھو کہ اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اللہ کا یاد آ جانا کتنی بڑی عبادت ہے. ایک ظاہری عبادت ہے ایک باطنی عبادت ہے. باطن میں باطن اپنا نور سے بھر جاتا ہے باطن میں اللہ یاد آ جاتا ہے تو یہ ظاہر سے بڑی عبادت باطن کی عبادت ہے.
مجھے تو اکثر سکون دل در ملا تو غم اہل دل کے در پر مجھے تو اکثر سکون دل در ملا تو غم اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمین دل سے نہ کیوں بنا.
سمین دل یعنی دل کی گہرائی صدق دل سے اگر کسی اللہ والے کو پکڑ لیا جائے تو دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی بن جاتی ہے.
مجھے تو اکثر سکون دل کر ملا تو غم اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمین دل سے نہ کیوں بنا. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غمِ جان و دل سناؤں کسے نظروں میں جگر دکھاؤں.
اصلاح خواتین حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات و ارشادات جو مختلف تصانیف میں حضرت کی ملتے ہیں. مولانا زید صاحب ہیں سہارنپور کے, انہوں نے اس کو انتخاب اور ترتیب کیا ہے. لکھنؤ کے ہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ, اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کر سنایا جا چکا ہے, اس سے آگے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. رسوم و رواج کے ختم کرنے کے طریقے, حضرت فرماتے ہیں ان رسوم کے ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ سب برادری متفق ہو کر یہ سب بکھیڑے موقوف کر دیں, دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ایسے ہی کریں گے. اسی طرح چند روز میں یہ طریقہ عام ہو جائے گا اور اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا یعنی جو شروع کرے گا. اور مرنے کے بعد بھی وہ ثواب لکھا جایا کرے گا، یعنی ایک نیک کام جو جاری کر دیا جائے گا جتنے لوگ اس پر قیامت تک عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس ایک نیک آدمی کو ملتا رہے گا۔ دیندار کو چاہیے کہ نہ خود ان رسموں کو کرے اور جس تقریب میں یہ رسمیں ہوں ہرگز وہاں شریک نہ ہو، صاف انکار کر دے۔ برادری کنبے کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے روبرو کچھ کام نہ آئے، یعنی مخلوق کو راضی جو کرتے ہیں وہ انتہائی احمقانہ اور نادانی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے جو اللہ کام آنے والا ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آئے گا، اور جنت دوزخ کا فیصلہ جب ہو رہا ہوگا تب بھی کام آئے گا، اور قبر میں بھی کام آئے گا، اس کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جبکہ مخلوق کسی کام بھی نہیں آئے گی، بلکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، وہ وقت آنے والا ہے۔ ایسے میں مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر دینا اس قدر خطرناک بات ہے۔
آ گیا
ہاں، اس کو جب کرتے ہیں دوبارہ تو پھر وہ آتا ہے۔ اس بات کا التزام کر لو کہ بلا پوچھے اور بے سمجھے محض اپنے نفس کے کہنے سے کوئی کام نہ کرو، تاکہ کمال ایمان میسر ہو، یعنی جو کام بھی کرنا ہے اس کو اپنی مرضی سے بازے لو، اپنی مرضی سے اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، اپنے اپنے طریقے نکال لیتے ہیں، دل میں ایک بات آئی کہ کام اچھا ہے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر اس کو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کام اچھا ہے بھی کہ نہیں، اس کام یہ کام دین بھی ہے یا غیر دین ہے، اس کو ہم کریں یا نہ کریں، اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جن کو میں لایا ہوں۔ بات جب تک معلوم نہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے احکام لائے، اس وقت تک کیسے عمل ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہم سے کہیں شریعت نپ سکتی ہے۔ کیوں صاحب، جس وقت جنت سامنے کی جائے گی اس وقت تم یہ کہہ دو گے کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہم کیسے اس میں جائیں؟ شریعت کو ایسی ہولناک چیز فرض کر لیا ہے کہ دنیا داروں کے بس کی نہیں، حالانکہ شریعت میں بہت وسعت ہے، شریعت بہت آسان ہے، لیکن بعض لوگ اس کو سیکھنے ہی سے گھبراتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ شریعت کے کیسے کیسے مزیدار کام ہیں۔ کسی اللہ والے کی اگر صحبت میں جایا کریں تو دین صرف آسان نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر صحیح کسی اللہ والے کے صحبت میں آنا جانا شروع کریں پتہ چلے گا کہ دین تو بہت آسان ہے، بہت مزیدار ہے۔ کتنی بھی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے حکم کے اندر، فرض کے اندر کتنا اہم رکن ہے کہ اس نماز کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی جو بے نمازی ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے انکاری ہو جائے گا، اللہ یعنی کافر ہوگا نہیں لیکن اس کا عمل جو ہے وہ کافر جیسا ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کیسی حقوق میں کتنی رعایت دی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، کتنی رعایت ہے اس کے اندر۔ اور بھی اتنے دین کے سارے احکام ہیں کہ بھائی جیسے زکات دینا ہے تو مال ہے، مال کا ایک نصاب مقرر کر دیا، یہ نہیں کہ اگر بالکل ہی مال نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے کے دینی پڑے گی، مال ہے تو زکات ہے۔ اللہ نے 100 دیا اور 2.5 روپیہ لیا، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں 97.5 بھی تو دیا، یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ دیکھیں گے ہائے 2.5 روپیہ نکل رہا ہے، لاکھ روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ نکل رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 97.5 جو دیا اس میں سے 40% حصہ مانگتا ہے نماز کا۔ اور زکات کی ایک خاص تاثیر ہے کہ زکات دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دوگنا بڑا چڑھا، ایک حج کرنے پہ وعدہ ہے اس زکات دینے سے کہ جو دو کام کرے گا حج کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چوگنا کر کے مال واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایسے ہی زکات دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان تاجروں کو کہ جو وقت پر زکات پوری پوری فوراً ادا کر دیتے ہیں تو ان کے مال میں اور کہیں زیادہ برکت ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں دین کو، وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن جو سیکھ لیتے ہیں پھر ان کو دین مزیدار معلوم ہوتا ہے، پھر وہ زکات دل سے نکالتے ہیں۔ اگرچہ دل سے زکات نہ بھی نکالے گا تو بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے زکات نکالنے والے پہ، بلکہ بعض اوقات جس کو جس جو دل سے نہ چاہ رہا ہو لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے وہ پھر بھی دے رہا ہے, جبرت دے رہا ہے زکات, بعض اوقات اس کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے اگر فرما رہے ہیں کہ شریعت کو ہولناک چیز سمجھا ہوا ہے, کیونکہ بعض ایسے بھی بیان کرنے والے مقرر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ والوں سے فیض حاصل نہیں کیا, اللہ والوں سے دین نہیں سیکھا, تو وہ بھی لوگوں کو عوام کو اکثر کراتے ہی رہتے ہیں, بس جہنم کی باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ توبہ کرنے سے اللہ سب گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں. بھائی ہزاروں گناہ ہو جائیں, لاکھوں گناہ ہو جائیں, پہاڑوں کے برابر گناہ ہو جائیں, حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو, اللہ تعالیٰ توبہ سے سب معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ بیان اکثر لوگ نہیں کرتے اور اللہ سے امید کم کر کے اللہ سے دور کر دیتے ہیں, مایوس کر دیتے ہیں. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا, جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے, احادیث مبارکہ میں ہے کہ بندے کتنے بھی گناہ کر لے لیکن اگر توبہ کر لے گا تو سب معاف ہو جائے گا. رسوم و رواج میں عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے, کیونکہ سینے سے حرج یعنی تنگی اور لزوم نکلتا نہیں مگر عمل کو ایک مدت تک بدل دینے سے. اسی لیے اخراج حرج یعنی دل سے اس کی برائی ختم کرنے کے لیے ایسا مجاہدہ کرنے سے ضرور عند اللہ معذور ہو. وہی بات ہے کہ جو آدمی کرنا نہ چاہے, ابھی دل نہیں چاہ رہا لیکن احکام شرعیہ پر ہمت کر کے مجاہدہ کر کے عمل کرتا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے, تو اللہ کے ہاں وہ اور زیادہ اس کا اجر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض روغنی برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرما دیا تھا, پھر فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن الدواء والخنتم کم بگو فیہا فإن الظرف لا یحل شیئا ولا یحرم, یعنی پہلے میں نے روغنی برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا, اب اس میں نبیذ بنایا کرو. اور علت ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ برتن نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور نہ حلال کرتا ہے, پھر اس کے باوجود منع فرما دیا تھا. وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ شراب کے عادی ہیں, تھوڑے سے نشے کو محسوس نہ کر سکیں گے, اور ان برتنوں میں پہلے شراب بنائی جاتی تھی, اس لیے خمر یعنی شراب سے پورا اجتناب نہ کر سکیں گے اور گناہگار ہوں گے. بس پورے اجتناب کا طریقہ یہی ہے کہ ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے مطلقاً روک دیا جائے, جب طبیعتیں شراب سے بالکل متنفر ہو جائیں اور ذرا سا نشے کو پہچاننے لگیں تو پھر اجازت دے دی جائے. اسی طرح ان رسموں کی حالت ہے کہ ظاہری اباحت یعنی جائز ہونے کو دیکھ کر لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اور ان منکرات کو نہیں پہچانتے جو ان کے ذمن میں پائے جاتے ہیں. ایک رسم یہ ابھی یاد آ گئی کہ جو لوگ حج اور عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں واپسی پر لوگ ان کو ہار پہناتے ہیں, کہیں نوٹوں کے ہار کا رواج ہے, کہیں پھولوں کے ہار کا رواج ہے, کوئی کندن پہنانا چاہ رہا ہے, کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی ہدیہ ڈالنا چاہ رہا ہے, کوئی قمیض شلوار کے سوٹ دیتا ہے, کہیں کچھ دیتا ہے, یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح حج فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے, تو ہر پانچ نمازیں دن میں فرض ہیں تو ہر نماز کے بعد ہار پہنایا کرو پھر پھولوں کے, بھائی وہ بھی تو فرض کی ادائیگی کی ہم نے. لیکن یہ عجیب عجیب رسمیں یہ بس دنیا داروں نے نکال رکھی ہیں اپنی تسلی کے لیے, اسی لیے وہ اس کو دین سمجھنے لگے ہیں. یہی اسی لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کام دین سمجھ کے کر رہے ہیں, ہم تو اپنی خوشی کر رہے ہیں لیکن مالک کو ناراض کر رہے ہیں, یہ دین نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو, صحابہ کے طریقے کو دیکھو, کیا وہ عمرہ کرتے تھے تو ہار پہنائے جاتے تھے, ان کو ہدیے دیے جاتے تھے؟ نہیں, بلکہ فکر رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قبول تو فرما دے, قبول ہے بھی کہ نہیں, یہ تو فکر ہے نہیں, بلکہ واپس آ کے ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم نے اتنے طواف کر لیے, ہم نے اتنے عمرے کیے وہاں اور ہم نے اتنی تلاوت کری, یہ کیا ہے؟ یہ ناز و نخرے دکھانا اللہ کو پسند نہیں. معلوم یہ فکر اور ڈر رہنا چاہیے کہ معلوم ہی قبول بھی ہے کہ نہیں. یہ سب رسومات جو ہے ناجائز ہیں. اسی طرح جو پہلے گزر چکی ہیں شادی بیاہ کی رسومات اور کپڑوں کی نمائش, جو خصوصاً عورتوں میں اس کا مرض بہت زیادہ ہے لیکن مردوں میں بھی کم نہیں ہے. مردوں کے اندر بھی اپنے آپ کو دکھلانا اور نمائش کرنا, طرح طرح کے ڈیزائن اور چماروں جیسے اور کپڑے بنانا, بالکل اگر دور سے دیکھو تو بھنگی معلوم ہوتا ہے. میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی کی حقارت دل میں نہیں آنی چاہیے, کہ مومن کی حقارت دل میں لانا, ہمارے حضرت ابھی دعوت برکات ہم نے ابھی عمرے کے سفر پہ فرمایا کہ جو کسی مومن کو حقیر سمجھے تو خود حقیر ہے, جو مومن کو نالائق سمجھے وہ خود نالائق ہے, وہ خود نادان ہے, اور کمی نہ آئے ہو جو کسی مومن کو حقیق سمجھے، چاہے وہ کتنی بھی گناہ کی حالت میں ہو، ہم کو اسے حقیق سمجھنے کا کوئی حق نہیں. تو ایک پڑوسی ہمارے کچھ دور کے ہیں یہاں محلے کے، تو وہ جا رہے تھے اپنے جو آج کل لباس چل رہا ہے چٹیاں پہنے ہوئے، آج کل بڑے بڑے مرد بھی بڈھے بھی جوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج کل وہ چل رہی ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جتنا حصہ ڈھکنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. تو آپ کے فرمانے مبارک کے مطابق تو توفیق نہیں ہو رہی کہ اپنے ڈھکنے کھول لیں. ہاں انگریزوں کی کافروں کی نقالی میں ہم گھٹنے تک چڑھا رہے ہیں، بعض گھٹنے سے بھی اوپر چڑھا رہے ہیں، یعنی اللہ معاف کرے کسی نے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے، کسی نے اپنے بچے کو کہا کہ یہ تم نے ڈھکنے کیوں جاہلوں کی طرح کیوں کھولے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے یہ بات، اور ایسی بات کہنے سے جو شریعت کا حکم ہو فرض حکم ہو اس کی اس طرح تذلیل کرنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور تجدید نکاح تجدید ایمان کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایسی بات کہنے سے. اللہ ان کو ہدایت دے، ہمیں دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو وہ تو ان کو جاہل لگ رہا ہے نعوذ باللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ڈھکنا کھول رہا ہے، اور جو کافروں کے نقالینے اپنی پتلونے اور پجامے اوپر چڑھا رہا ہے اور چٹیاں پہن رہا ہے اور بے ہنگم قسم کے پجامے پہن رہا ہے اور بالکل پنگی مارو ہو رہا ہے. واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب سامنے جا رہے تھے تو میں سمجھا کہ یہاں کا سویپر ہے جو کچرا وچرا اٹھاتا ہے، لیکن جب قریب آئے تو انہوں نے مجھے سلام کیا، جو دیکھ رہا ہوں تو یہی محلے کے اچھے خاصے نمازی آدمی، نمازوں میں بھی جو ہے ایسے بےودا کپڑے پہن کر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہے کوہنیاں تو کیا اور بھی کچھ کھول کھول کے کھڑے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس قدر یعنی نادانی اور ناواقفیت کی بنا پر ایسے کام ہو رہے ہیں کہ سطر کی بھی حفاظت نہیں ہو رہی، سجدے میں جا رہے ہیں تو سطر کھل رہی ہے مردوں عورتوں کا، عورتوں ان سے بھی زیادہ آگے جا رہی ہے. اللہ معاف کرے، یہ ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں، غیروں کی نقالی کر کے جو غیروں کا ٹھکانہ جہنم ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، کچھ تو سوچو. یہ ساری چیزیں آخرت میں کھل جائیں گی کہ بڑا افسوس ہوگا، لیکن افسوس کا کیا فائدہ ہوگا. اسی طرح رسموں کی حالت ہے کہ ظاہری عباحت کو دیکھ کر لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اور ان منکرات کو نہیں پہچانتے جو ان کے ذمن میں پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے چند روز تک اصل عمل ہی کو ترک کر دیں، اور یہ بات کہ اصل عمل باقی رہے اور منکرات عام طور سے دور ہو جائیں تو ہمارے امکان سے تو باہر ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا تو ہم کیا ہیں کہ اس کے سوا تدبیریں اختیار کرتے پھریں. جب ایک تدبیر عقلاً بھی مفید معلوم ہوتی ہے، ایک اور نقلاً بھی ثابت ہو چکی، تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. رسول کی مخالفت کرنے والا ولی اور خدا کا مقبول بندہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تان و تشنیع یعنی لوگوں کی ملامت کے خوف سے رسومات پر عمل کر لیتے ہیں، مگر جس شخص میں احکام کی تعمیل کا مادہ ہوگا وہ رسوم کو ترک کرنے میں کسی کی ملامت کا کوئی خیال نہ کرے گا، اور وہ باہمت مسلمان سے یہ کچھ قریب نہیں. لیکن آج کل مخالفت عامہ کی وجہ سے ہر ایسا شخص قابل تعریف ہے، ایسا شخص آج کل ولی اور خدا کا مقبول بنتا ہے. بس انشاءاللہ یہ اتوار کو مطلب مضمون پڑھ کر سنا دیں گے. یہ چھوٹا سا رہ گیا اس کا تو پورا کر لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھ شخصوں پر میں اور حق تعالیٰ اور فرشتے لعنت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھ شخصوں پر میں اور حق تعالیٰ اور فرشتے لعنت کرتے ہیں، من جملہ ان کے ایک وہ شخص ہے جو رسم جاہلیت کو تازہ کرے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بغض اللہ تعالیٰ کو تین شخصوں کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اسلام میں آ کر جاہلیت کا کام برتنا چاہے. اس بارے میں تم لوگ شریعت کا مقابلہ کر رہے ہو، خدا کے لیے ان کفار کی رسوم کو چھوڑ دو. جاہلیت کی رسمیں کیا ہیں؟ وہی جو کفار کر رہے ہیں. جو زمانہ جاہلیت میں تھا بتوں کو وہ بھی آج پوج رہے ہیں, اور وہ بھی بے پردگی کر رہے ہیں اور فحاشی اور رویانی کر رہے ہیں. یہ ساری جاہلیت کے کام ہیں. اسی طرح رسومات کی سب جاہلیت کے کام ہیں. ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے کہ ان سب بےہودہ رسموں کے مٹانے پر ہمت باندھے اور دل و جان سے کوشش کرے کہ ایک رسم بھی باقی نہ رہے. اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سادگی سے سیدھے سادے طور پر کام ہوا کرتے تھے, اس کے موافق اب پھر ہونے لگے. جو مرد اور جو عورتیں یہ کوشش کریں گے ان کو بڑا ثواب ملے گا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سنت کا طریقہ مٹ جانے کے بعد جو کوئی اس سنت کے طریقے کو زندہ کر دیتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب. میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں عورتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ مردوں کو رسومات سے روکیں. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے پیچھے چلتے ہیں. عورتیں جو ہیں بہت بیوقوفی کے کام کرتی ہیں اور اس کو دین کی سمجھتی ہیں, اور مردوں کے اندر اب زنانہ پن زیادہ ہو گیا ہے. وہ عورتوں کے پیچھے چلتے ہیں چاہے وہ صحیح بات ہو یا غلط ہو. عورتیں ان کو پٹیاں پڑھاتی ہیں کبھی دین کے بہانے سے کبھی دنیا کے چکر میں, لیکن مرد جو ہیں وہ ان کے پیچھے چلنا شروع کر ان کی بات مان لیتے ہیں. پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم یہ بات صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ عورتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ مردوں کو رسومات سے روکیں. ان کا روکنا بہت مؤثر ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ ان قصوں یعنی رسومات کی اصل بانی وہی ہے, ایجاد ہی وہی کرتی ہیں. جب یہ خود روکیں گی اور مردوں کو روکیں گی تو کوئی قصہ بھی نہ ہوگا. اس کے علاوہ ان کا لب و لہجہ اور ان کا کلام بے حد مؤثر ہوتا ہے. ان کا کہنا دل میں گھس جاتا ہے, اس لیے اگر یہ چاہیں تو بہت جلد روک سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا, عمل کی توفیق نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو, میرے گھر والوں کو, سب دوستوں کے گھر والوں کو منتہا اولیاء صدیقین کی نسبت عطا فرما دے اپنے کرم سے, ان کو اللہ والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے؟ اہل وفا کون ہے؟ یہ مواعظ اختر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی اشاعت میری آواز چھپتے ہیں, بیانات چھپتے ہیں, اس میں سے مواعظ اختر سلسلے کے نمبر 25 یہ آواز ہے. اہل وفا کون ہے؟ یہ آواز چھپ کر آیا ہے ماشاء اللہ. یہ موریشس کا بیان ہے, ساحل سمندر. موریشس جو فرانس کا ایک جزیرہ ہے, وہاں پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہوا. اہل وفا کون؟ اس میں یریدون وجہ, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کی شان ہے کہ ان کے دل میں ہی مراد ہوں. صحابہ اللہ کو یاد کر رہے تھے. اس کی شرح اور اصلی مرید اور اہل وفا کون ہے, جو ابھی مضمون بھی تھا اہل وفا کا, اور مالی صفات اور تزکیہ نفس کا عجیب رنگ, یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے جو ہے تزکیہ نفس کا کیا تعلق ہے, کیا رنگ ہے, یہ سب مضامین اس کے اندر شامل ہیں ماشاء اللہ. وہاں بھی کچھ بھی باتوں میں خواتین کوئی ہے چھوٹا بچہ عبداللہ, یہ بیٹے وہاں دیکھ رہا ہوں آپ کو ملیں گے. Thank you.